बुध 18 अक्टूबर के सारबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। अमेरिका और कनाडा के शहरियों की रिहाई के बाद खित्ते में तशद्दुद की नई लहर। क्वेटा में खुदकुश हमले में 8 अफराद हलाक। तजियाकारों ने हमलों को एक कार्रवाई कहा।
जब भी मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू होना चाहता है या कुछ हो रहे हों, तब ऐसे हमलात ज्यादा होते हैं।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में खुदकुश हमले समेत दो वाकयात में कम से कम 8 अफराद हलाक और 22 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में 7 पुलिस एहलकार शामिल हैं। क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
पुलिस एहलकारों पर खुदकुश हमले का वाकया दरख्शां के इलाके में पेश आया। कायम मुकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान अजूब कुरैशी ने बताया कि इस इलाके से पुलिस की 3 गाड़ियों में एहलकार शहर की जानिब आ रहे थे कि इनमें से एक गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हुआ। धमाके में पुलिस के 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक और 22 से ज्यादा जख्मी हो गए। कायम मुकाम IG पुलिस के मुताबिक ये खुदकुश हमला था। दरियासना फायरिंग के एक और वाकये में पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक एहलकार हलाक हुआ।
उधर पाकिस्तान के अस्करी जराए का कहना है कि FR बन्नू के इलाके में वाकई जलाल पोस्ट पर सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 सिपाही हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले सिपाहियों का ताल्लुक इंजीनियरिंग बटालियन से बताया गया है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान की पुलिस ने सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कंदील बलोच के कत्ल के मुकदमे में मजहबी रहनुमा मुफ्ती अब्दुल कवी को गिरफ्तार कर लिया है। वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से फरार हो गए थे। नामानिगार शहजाद मलिक।
मुकामी पुलिस के मुताबिक अदालत से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी जंग फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि मुलजम के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन मालूम करने के बाद उन्हें जिला मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इम्कान है कि अगले 24 घंटे के दौरान मुलजम को मुकामी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की जाएगी। मुफ्ती अब्दुल कवी रूते हलाल कमेटी के रुकन भी थे। ताहम कंदील बलोच के कत्ल से कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर मकतूला के साथ तस्वीर शाया होने के बाद उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी और यह रुकनियत ताहाल मुअत्तल है।
चीन के शहर बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी से की सबसे बड़ी सियासी तकरीब जारी है। इस मौके पर मुल्क के सदर जी जिनपिंग ने चीन के आलमी मामलात में एक बड़ा किरदार निभाने के मंसूबे का इशारा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस से खिताब में मिस्टर जी ने कहा कि इस सदी के निसफ तक चीन एक बड़ी सियासी और फौजी ताकत बन जाएगा। मजीद तफसील के साथ नादिया सुलेमान।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से कहा है कि चीन को दुनिया में मरकज और एक जबरदस्त ताकत बनना चाहिए। उनका कहना था कि उनके 5 साल दौर में बैन अल-अक़वामी सतह पर चीन की ताकत में इजाफा हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने तस्लीम किया कि उसे शदीद चैलेंजेस का सामना भी रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी में करप्शन के खिलाफ जंग जारी रहेगी और इसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने आलमी सतह पर मुसाबिकती कंपनियों के फरोग समेत चीन के कर्जादार रियासती इदारों को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया।
इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी मीडिया फर्म्स पर रात गए छापे मारे हैं। मीडिया और प्रोडक्शन के जिन दफातर की छापे मारकर तलाशी ली गई उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसराइलियों के खिलाफ तशद्दुद वाले मवाद को फरोग देते हैं। हमास से मुंसलिक टेलीविजन स्टेशंस को खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की दस्तावेजात और सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। इराकी फौज के कमांडर्स का कहना है कि कुर्द फोर्सेस शिमाली इराक में उसी मकाम पर पहुंच गई हैं जहां जून 2014 में वो दौलत इस्लामिया के कब्जे से पहले थीं। उनका कहना था कि कुर्दों ने मूसल डैम समेत सूबे नीनवा में अपने आखिरी ठिकाने भी हवाले कर दिए थे। इराकी फौज का कहना है कि उन्होंने अब अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। केनिया के इंतखाबी कमीशन के चेयरमैन वाफूला चिबोकाती का कहना है कि अगर इदारे में अहम तब्दीलियां नहीं की जाती तो दोबारा काबिल एतमाद सदारती इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि उनकी जानिब से इंतखाबी कमीशन में इस्लाहात की कोशिशों में उनके साथी कमिश्नर्स ने रुकावटें डालीं। उन्होंने सियासी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इस अमल में मुदाखलत से बाज रहें। इससे कबल एक कमिश्नर इस्तीफा देकर केनिया से फरार हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इस माह के आगाज में नाइजर में इस्लामी शिदत पसंदों के हाथों कत्ल होने वाले अमरीकी फौजी की बेवजह से गैर हसास तबसरा किया। और बरतानिया में तहकीककारों ने एक तहकीक के जरिए सड़कों पर गढ़ों की मरम्मत के लिए सूरजमुखी के फूलों के तेल के इस्तेमाल को कारामद करार दिया है। सबानास।
نوٹنگھم یونیورسٹی کے انجینئرز نے سڑک کی ان سطحوں پر کھانا پکانے کے تیل کے چھوٹے کیپسول ڈال دیے جہاں ڈامر پر دراڑ پڑنے کے بعد وہاں گڑھے پڑ جاتے ہیں. ان جگہوں پر تیل پڑتے ہی وہ جگہ نرم پڑ جاتی ہے اور سڑک کی تیاری میں لگنے والا مواد جڑا رہتا ہے. تحقیق کاروں کے مطابق یہ طریقہ سڑک کی خود بخود مرمت میں کارآمد ثابت ہوتا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج کل خواتین کو جنسی ہراس اور ان سے جڑے مسائل و مشکلات پر سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ می ٹو کے نام سے مہم چلائی جا رہی ہے. اس مہم اور اس مسئلے سے جڑے مسائل پر تفصیلی گفتگو آج سربین کا حصہ ہے. پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف. سامعین, جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش حملے اور فائرنگ کے واقعات میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک اور 22 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پولیس اہلکاروں پر خودکش حملے کا واقعہ سریاب میں درخشاں کے علاقے میں پیش آیا. اس علاقے سے پولیس کے کمانڈو فورس آر آر جی یعنی ریپڈ ریسپانس گروپ کے اہلکار کوئٹہ شہر کی جانب آ رہے تھے. قائم مقام انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان عجوب قریشی نے بتایا کہ یہ اہلکار 2 ٹرکوں سمیت 3 گاڑیوں میں سوار تھے. ان اہلکاروں کی گاڑیاں جب سبی کوئٹہ روڈ پر پہنچی تو ان میں سے اسکارٹ کی گاڑی کے پیچھے آنے والے ٹرک کے قریب زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد پولیس کے اس ٹرک میں آگ بھی بڑک اٹھی جو کہ دھماکے کی زد میں آ گیا. دھماکے میں 22 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. زخمیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق پولیس سے ہے. زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. دھماکے کی جگہ پر پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچنے کے علاوہ 3 موٹر سائیکلوں, 1 ٹریکٹر اور 1 گاڑی کو نقصان پہنچا. پولیس کے مطابق دھماک خیز مواد ان میں سے اس گاڑی میں تھا جو کہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا.
خودکش ہے, شاید کوئی کار میں تھا جس نے کوئی 70-80 کے جی کے لگ بھگ جو ہے وہ اس میں ایکسپلوزیو تھا اور اس سے جو ہے اس نے جا کے جو ہے وہ بس کے ساتھ جو ہے اس کو لا کے ٹکرایا ہے اس نے.
میڈیا کے ان نمائندوں نے جو کہ جائے وقوع پر موجود تھے یہ بتایا کہ بعض پولیس اہلکاروں نے اس موقع پر برہمی کا اظہار بھی کیا. ان نمائندوں کے مطابق پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ انہوں نے اکام بالا کو بتایا تھا کہ نقل و حمل کے دوران گاڑیوں میں کم سے کم اہلکاروں کو بٹھایا جائے تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں کم سے کم نقصان ہو, لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے قبول کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر میں خودکش حملہ وروں کی موجودگی کی اطلاع تھی. شہر میں سخت سیکورٹی کے باعث یہ حملہ دور کیا گیا. دریاسنا سریاب کے علاقے کلی کمبرانی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں پولیس کا ایک انسپیکٹر ہلاک ہوا. ہلاک ہونے والے اہلکار کا تعلق سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے تھا. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی ہے. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سرزمین کو یہاں حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے.
یاد ہوگا کہ آپریشن رد الفساد سے پہلے یا آپریشن ضرب عزم سے پہلے وہ جتنی یہاں پر پلاننگ کرتے تھے وہ وزیرستان میں پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے. آج وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. آج جتنے ہمارے ٹیررسٹ ہیں وہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور اس واقعے کی تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا, لیکن اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں را NDS ٹارگیٹ تک سلیکٹ کر کے دیتی ہے ان ٹیررسٹ کو.
رواں سال پولیس کے اہلکاروں پر متعدد حملے ہوئے ہیں. رواں سال ہونے والے حملوں میں اب تک SP رینک کے 2 افسروں سمیت 20 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے, جبکہ گزشتہ سال سریاب کے علاقے میں پولیس ٹریننگ کالج پر حملے سمیت دیگر حملوں میں 100 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان اور افغانستان میں ایک دم سے تشدد کا سلسلہ بڑھا ہے. پاک افغان سرحد کے قریب 3 ڈرون حملے ہوئے. افغانستان میں گزشتہ روز متعدد دھماکے اور پھر آج کوئٹہ میں خودکش حملہ. میں نے کچھ دیر پہلے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ان واقعات کو الگ الگ دیکھا جائے یا کہ یہ جڑے ہوئے ہیں.
ایک لحاظ سے یہ جڑے ہوئے لگتے ہیں کیونکہ جو انتہا پسند یا انسرجنٹس جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے دونوں اطراف جو ہیں وہ اس وقت مہم کر رہے ہیں, یہ ان کی ایک اس میں یہ بات آ رہی ہے ان کی پرسپشن میں کہ پاکستان اور یونائیٹڈ سٹیٹس کے درمیان ایک حد و خال نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, اور یہ خاص کر جو کینیڈین کپل کو انہوں نے بازیاب کرایا, باقی کابل میں جو پاکستان فوج کے جو سربراہ ہیں وہ گئے اور اشرف غنی کے ساتھ بات چیت ہوئی
جی.
امریکہ سے ایک مثبت پیغام آیا, تو اس میں یہ ان لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق ایک تعاون کا سامان نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف حملہ آور ہو رہے ہیں تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک مفاہمت کی فضا نظر آ رہی ہے امریکہ کے ساتھ بھی, اس کو کسی طریقے سے اس میں خلیج ڈالی جائے. کیونکہ جب کابل میں حملے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک رائے عامہ میں یہ بات ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو وہاں پر انتہا پسند ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں افغانستان میں وہ کرا رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا تعاون شامل ہے. اس طرح پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستان میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس میں جو تحریک طالبان ہے اور دیگر جو پاکستان سے بھاگے ہوئے انتہا پسند ہیں وہ افغان اور ہند اور امریکہ کی ایما پہ یہ جو ہے حملے جو ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں, تو وہ ایک خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے شکوں کے شبہات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں
جی.
اور اس تعاون کو کس طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں.
آپ نے کہا کہ امریکی اور کینیڈین شہری جنہیں حال ہی میں 5 سال بعد رہائی ملی ان کا تعلق اس آپ نے جوڑا کہ تشدد کی لہر سے ہے, تو اگر یہ تعلق بنتا ہے تو کیا حقانی نیٹ ورک اس سب کچھ کا مرکزی کردار ہے یا کوئی اور کردار بھی ہیں؟
دیکھیں اس وقت مختلف قوتیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, ابھی ایک کے اوپر وہ کرنا یہ صرف اسپیکولیشن ہو سکتی ہے, بالکل ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن باقی گروپ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے کہ اگر کوئی حقانی اور پاکستان کے درمیان اگر انہیں خلیج پیدا کرنی ہے تو دوسرا گروپ آ کے یہ اس قسم کے حملے کرے گا اور وہ انٹیلیجنس ریڈار کے اوپر وہ آئے گا کہ جی یہ چونکہ ہم نے یہ کیا تو یہ حقانیوں کی طرف سے آ سکتا ہے, تو ایک شک کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس میں باقی جو قوتیں ہیں یہاں پر داعش ہے, وہ احرار والے ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے 2-3 گروپ ہیں, وہ تمام اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں گے کہ یہ جو ہے تعاون اگر ہے یا کوئی کسی کو وہ سہولت فراہم کر رہا ہے اس کو ختم کیا جائے.
اچھا سر, یہ بریگیڈیئر صاحب, ڈرون حملوں پر پاکستانی حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاقے میں ہوئی ہی نہیں, لیکن کچھ اطلاعات اس کے برعکس بھی آئی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟
میرے خیال میں اگر پاکستان کے علاقے میں نہیں ہوئی ہیں یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی ہے, اور آج کل بارڈر کے اوپر پاکستان کی کافی وہاں پر موجودگی ہے, وہاں پر عملداری ہے, تو اگر پاکستان کی سرحد کے اندر ہوتا تو ایک دم پتہ چل جاتا. بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر جو دشوار گزار راستے ہیں, وہاں پر جہاں پر بہت اونچائی ہے, پہاڑ بہت اونچے ہیں, فلک بوس پہاڑ ہیں اس علاقے میں, تو وہاں پر بالکل یہ تعین کرنا کہ یہ پاکستان کا علاقہ تھا یا افغانستان کا علاقہ تھا مشکل ہوتا ہے. اور مختلف جو یہ قوتیں موجود ہیں وہ اس کو مطلب کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس کا اگر فائدہ ہے کہ وہ کہیں گے پاکستان میں ہوا ہے, جس ویسے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ کہیں گے پاکستان میں ہے, کسی کا فائدہ اس میں ہوگا کہ اگر وہ کہیں کہ افغانستان میں ہے تو وہ ادھر کی بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں اگر پاکستان نے اس سے انکار کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوا ہے تو میں اسی کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ پاکستان کی یہاں پر موجودگی جو ہے وہ کافی ہے, اور اگر وہ پاکستان کے علاقے میں ہوتا تو اس کی ایک دم فوراً خبر آ جاتی.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد. پاکستان اور افغانستان کی ہی بات جاری رکھتے ہیں. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ رکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدات کے اندر شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرے گا. سیکرٹری ٹیلرسن نے حال ہی میں وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے. پاکستان اور افغانستان میں حالیہ تشدد کی لہر پر ہی میں نے کچھ دیر قبل یہاں لندن اسٹوڈیو میں بی بی سی پشتو سروس کے ایڈیٹر ایمل پسرلے سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ تشدد کے یہ واقعات حالیہ دنوں میں ہی کیوں زیادہ ہوئے ہیں.
دیکھیں اگر اب ماضی کو دیکھیں تو جب بھی مذاکرات امن مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے یا کچھ ہو رہے ہوں تب ایسے حملات زیادہ ہوتے ہیں. حال ہی میں مسقط میں چار فریقی ایک مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا, اس کے ساتھ ہی ایسے حملے ہم اب دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ امریکہ, افغانستان, چائنا اور پاکستان بیٹھے تھے, مگر وہاں طالبان, افغان طالبان وہاں نہیں گئے. تو اکثر تجزیہ نگار تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسے مذاکرات ہوں تو طالبان حملے کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ان کو انکرج کرتے ہیں کہ ایسی حالات میں, ایسی دنوں میں اپنے یہ حملے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کر لیں.
اچھا ایمل, تو کیا آپ کے باتوں سے یہ اندازہ لگانا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان جو کی پلیئرز ہیں خطے میں, پاکستان, افغانستان, پھر امریکہ اور ساتھ میں چین وغیرہ, تو یہ اب مل کر کچھ ایسی کاروائی کرنا چاہتے ہیں, امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اور طالبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک کے اسٹریٹیجک ایسٹس ہیں وہ اب دور ہو رہے ہیں وہ ممالک ان سے؟
نہیں, اگر آپ افغانستان میں لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ ممالک جو طالبان کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں اگر وہ ان سے دور ہو جائیں تب تو طالبان بہت ہی آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں اور ان کے جو حملات ہیں وہ بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں. لیکن مشکل یہی ہے کہ جو ان کو ایسٹ سمجھتے ہیں وہ پس پردہ ان کے حمایت سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں.
اچھا, اگر یہ حملے ایک ہی طرح کے لوگ کر رہے ہیں تو افغانستان میں یہ تاثر کتنی حد تک موجود ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک ہی طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
یہ تاثر تو پچھلے 15-16 سالوں سے ہیں اور کابل اکثر یہی کہتا آ رہا ہے کہ اسلام آباد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر افغانستان میں کچھ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی یہی لوگ وہاں بھی یہی کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جب بھی افغانستان میں ایک حملہ ہوا ہے تو کچھ ہی وقت بعد پاکستان میں بھی کچھ دیکھنے کو ملا ہے, یا اگر پاکستان میں کچھ ہوا ہے تو افغانستان میں بھی دیکھا گیا ہے. تو یہ جو کابل کا تاثر ہے کہ دونوں ڈیورن لائن کے دونوں سائڈ پہ جو بھی ہو رہے ہیں وہ ان کا وہ جو ریشہ ہے, ان کا جو بنیاد ہے وہ ایک ہی دہشت گردوں سے جڑا ہوا ہے.
ایمل پسرلے, پکتیا اور گردیز میں ہونے والے حملوں کے بعد پاکستان پر ماضی کی طرح الزامات نہیں لگائے گئے, تو کیا اب وہاں پر افغانستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مشترکہ کاروائیاں کی جائیں؟
اگر آپ لوگوں سے سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو چکا ہے, جب بھی ایسا حملہ ہو جائے تو پاکستان ہی کی طرف لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ اب شک سے دور کی بات ہے. تو وہ ان کو بالکل یقین ہے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو اب بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے خیال میں حقیقت ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ غنی پاکستان جا رہے ہیں, تو شاید اس لیے بھی اب کابل میں جو حکام ہے وہ شاید نہیں چاہتے ہیں کہ اس سفر سے پہلے کچھ ان دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ خراب ہو جائیں.
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے ایڈیٹر ایمل پسرلے. کیا پاکستان اور افغانستان میں تشدد کے حالیہ واقعات جڑے ہوئے ہیں؟ میں نے یہی سوال مصنفہ اور محقق ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے سامنے بھی رکھا اور پوچھا ان سے کہ کیا تشدد کے ان واقعات میں کوئی ربط ہے؟
دیکھیں یہ تو ایک پرانا سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں یا جب بھی کوئی پاکستان فوج کوئی قدم اٹھاتی ہے ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف تو اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اس خطے میں پھیلے ہوئے ہیں افغانستان میں پاکستان میں اور بہت سارے گروپس جو پاکستان میں ہیں ان کے وہ اتنے ہی ایکسٹریمسٹ ہیں اور اتنے ہی وہ ریڈیکل ہیں جتنے کہ افغانستان میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے ریئیکشن میں یہ حملہ کرتے ہیں اور جوابی کاروائی کرتے ہیں یہ تو ایک مقابلہ ہے کہ کس کے پاس کون زیادہ زور آور ہے یہ زور کا یہ طاقت کا مقابلہ جو ہے وہ اسی طرح کب سے چل رہا ہے
اچھا تشدد کے ان واقعات سے کیا ظاہر ہوتا ہے آپ کے خیال میں کہ حقانی نیٹ ورک تنہا حملے کر رہا ہے یا طالبان کے دوسرے گروہ بھی ان سے تعاون کر رہے ہیں
یہاں تو دیکھیں کہنا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے پاکستان کے اندر ہم نے ہمیشہ یہی سمجھ کے رکھا کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں حملے نہیں کرتا لیکن وہ پاکستان میں بھی پہلے بھی وہ پاکستان میں حملے جو ہوئے ہیں ان میں پائے گئے ہیں ان کا لنک جو ہے ان کا ربط اس سے پایا گیا ہے اور بہت سارے گروپ ہیں ان کی جو آئیڈیولوجیکل بیس ہے وہ ایک ہے سو اس لیے دوست اور دشمن کی تمیز کرنا جو ہے وہ اس وقت بڑا مشکل ہے اور جو طالبان گروپ افغانستان میں بیٹھے ہیں کچھ ہیں جن کے ساتھ پاکستانی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے لیکن کسی ایک وقت پہ ایک لائن کھینچنا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اندر وار نہیں کریں گے یا یہ وار کریں گے خالی بہت مشکل سلسلہ ہے
اچھا اس دوران ڈاکٹر عائشہ پاک افغان سرحد پر امریکی ڈرون حملوں میں بھی ایک دم سے اضافہ ہوا ہے کیا ان حملوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون اور رابطوں کا ٹھوس بنیادوں پر بحال ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو
دیکھیے یہ جو میں آپ کو ایک قدم پیچھے لے چلتی ہوں کہ جب دھمکیوں کا سلسلہ ٹرمپ نے شروع کیا اور ظاہر ہے اس کا ایک پاکستان میں اس کا ایک اچھا کوئی تاثر نہیں ہوا اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ غلط بات ہے کہ آپ اتنی دھونس جما رہے ہیں لیکن کئی دفعہ تو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ پالیسی کام کر گئی یا امریکہ میں جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ٹرمپ کے سرکل میں جو سمجھ ہے اپنی پالیسی کی وہ یہ ہے کہ شاید یہ کام کر گئی ان کی دھمکی جو ہے کیونکہ یہ جو امریکی کینیڈین خاندان کا مل کے ایک کوآپریشن میں پاک فوج اور امریکی فوج نے مل کے ان کو جو ڈھونڈ نکالا اور اس سے دو تاثر ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ کوآپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے ایک شروع ہو گئی ہے لیکن اس کا اثر یہ شاید ہوگا کہ ٹرمپ کے ذہن میں یہی ہے کہ دھونس جما کے یعنی کہ پہلے جو ایک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی یعنی کہ کچھ دے دو اور پھر کچھ لالچ دو کچھ دھمکی دو تو اب ان کی پالیسی ہو گئی ہے سٹک اینڈ کیرٹ یعنی کہ پہلے ڈنڈا دو دھمکی دو اور پھر شاباشی میں کچھ دے دو انعام و اکرام تو ان کے ذہن میں زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہوگا پاکستان کوآپریٹ کرے یا نہ کرے میرے خیال میں پاکستان کے پاس جو ایک ہے جگہ ایک اسپیس جو ہے اپنی بات کرنے کی وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے اس رشتے میں
اچھا تو اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی صورت بن رہی ہے تو کیا یہ پاکستان کی سول قیادت کے ساتھ ہے یا عسکری قیادت کے ساتھ
دیکھیں اس نے جو کام کرنا ہے وہ تو عسکری قیادت میں کرنا ہے لیکن امریکہ جو ہے وہ عسکری قیادت یا سیاسی قیادت کی تمیز نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کام کرو اس میں وہ پرانا والا سلسلہ نہیں رہا کہ آپ کے ساتھ ہم کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم نہیں کریں گے یہ رشتہ جو ہے اس کے خد و خال اب بہت مختلف ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں اب ہم یہ آپ کے ذمہ نہیں کر رہے اب یہ آپ کو ہم سونپ نہیں رہے امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان کو عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت کہ ہم یہ آپ کے ذمہ سونپ نہیں رہے اب ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ یہ کریں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے کیونکہ ابھی جو بیان آیا ہے امریکہ سے وہ یہی ہے کہ انتظار میں تھے کہ اگر یہ امریکی کینیڈین فیملی نہ ملتی تو پھر اسامہ بن لادن کی طرح ایک آپریشن ہوتا کرم ایجنسی میں اور اسی طرح وہ نکال کے لے جاتے. سو اب جو ہے یہ جو رشتہ ہے یہ جو لنک ہے اس کی صورت حال ہی بالکل بدل گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم خود کھڑے ہو کے یہ کر سکتے ہیں, آپ کر دیں گے تو آپ کا فائدے میں ہوگا, آپ کو شاید کوئی انعام و اکرام مل جائے, لیکن آپ کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں.
یہ تھی مصنفہ اور محقق ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, جن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صدر ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی ہے, جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ میں تعاون ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے, اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ اب پاکستان سے زبردستی کام کرواؤ اور پھر اس کے بعد انہیں اس کا صلہ بھی دیں. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری پانچ ون ڈے سیریز کا آج تیسرا ون ڈے ابوظہبی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. پہلے اننگز کے اختتام پہ سری لنکا کی ٹیم کے تمام کھلاڑی 48.2 اوورز میں آؤٹ ہو گئے. پاکستان کو 209 رنز کا ہدف ملا ہے. پاکستان کی طرف سے حسن علی نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 34 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی ہیں. پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. تیسرا میچ جیت کر پاکستان ون ڈے سیریز اپنے نام سکتا ہے. ڈھاکہ میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں پاکستان نے ملیشیا کو 2-3 میں 3 گول کر کے شکست دیتی ہے. 21 اکتوبر کو پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلے گا. پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فروری میں پاکستان سپر لیگ کے 4 میچز کراچی میں کرائے گا. نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ ممکن بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنے ہیں.
4 دن کے بعد انٹرنیشنل آئی سی سی کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کی بریفنگ یہاں ہو جائے تاکہ راستہ کے لیے وہ گرین لائٹ دے دیں.
لکسمبرگ ٹینس ٹورنامنٹ میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن ایسٹونیا کی اینیٹ کونٹاویٹ کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. واٹسن نے کونٹاویٹ کو 6-4 سے شکست دی. دو روز قبل ٹیانجن کپ ٹینس ٹورنامنٹ کی ٹرافی اپنے نام کرنے والی ماریا شراپووا کرملین کپ ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئی ہیں. شراپووا کو سلوواکیا کی میگڈالینا ریباریکووا نے 7-6 اور 6-4 سے شکست دی. اسلام آباد میں سال کے آخر میں ہونے والے پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن کے 2 ٹورنامنٹس کے لیے تقریباً 30 غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی تصدیق کر دی ہے. پی ایس اے کے مردوں اور خواتین کے مقابلے 17-23 دسمبر کے درمیان ہوں گے. چیمپئنز لیگ کے فٹ بال میچز میں آج بارسلونا کا مقابلہ اولمپیاکوس سے ہے, جبکہ مانچسٹر یونائیٹڈ کا بینفیکا سے اور چیلسی روما کے مد مقابل ہوگا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان. آج کل خواتین کو جنسی ہراس اور اس سے جڑے مسائل و مشکلات پر سوشل میڈیا پر #2Me2 کے نام سے مہم چلائی جا رہی ہے. اس بارے میں تفصیلی گفتگو سیربین میں آگے چل کر سنیے گا. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں خودکش حملے سمیت دو واقعات میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 22 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 7 پولیس اہلکار شامل ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ نے چین کے عالمی معاملات میں ایک بڑا کردار نبھانے کے منصوبے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس صدی کے نصف تک چین ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت بن جائے گا. سعودی عرب تشدد اور دہشت گردی کا جواز پیش کرنے والی اسلامی تشریحات کے خلاف ایک نیا مذہبی ادارہ قائم کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے اس ماہ کے آغاز میں نائجر میں اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے امریکی فوجی کی بیوہ سے غیر حساس تبصرہ کیا. اور جاپان کی خلائی ایجنسی نے چاند پہ ایک غار دریافت کیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ انسانی خلابازوں کو تابکاری کے اثرات سے بچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے ساتھ غیر مہذب رویوں کی شکایات عام ہیں، جبکہ ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ کی کمی بھی بڑا مسئلہ ہے. ایسے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے ان مسائل سے تنگ آ کر موٹر سائیکل کی سواری اختیار کی. ایسی ہی ایک خاتون سمینہ پیارا نے نامہ نگار فرد جاوید سے بات کی. رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
میں خود سے تیار ہوتی ہوں اور نکل پڑتی ہوں میں نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ سٹیپ لیا.
سمینہ پیارا اسلام آباد میں لوک ورثہ میں ملازمت کرتی ہیں. وہ کئی سالوں تک بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی رہیں اور ہر روز ہراساں کیے جانے سے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ وہ موٹر سائیکل چلائیں گی. سمینہ کہتی ہیں کہ ہراساں کیے جانے کا سفر بس اسٹاپ سے ہی شروع ہو جاتا ہے.
جب اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہو تو کوئی ادھر سے مطلب گاڑی والا آتا ہے، ہارن مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لفٹ لے لیں. بائک والا آ رہا ہے، کوئی گاڑی والا آ رہا ہے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے تھے. بے شک آپ نے شال لی ہوئی ہے یا دوپٹہ لیا ہوا ہے یا برقع پہنا ہوا ہے، تو ہمیں لیڈیز کو بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے بھی ایسی چیزوں کو بہت زیادہ فیس کیا ہے.
سمینہ بتاتی ہیں کہ بس اسٹاپ پر طویل انتظار اور معنی خیز نظروں کا سامنا کرنے کے بعد جب وہ بس یا ویگن میں داخل ہوں تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ہمت جواب دے جاتی ہے.
گاڑی میں انٹر ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، تو عورتوں کے لیے کوئی الگ وہ انہوں نے پوشن نہیں بنایا ہوتا، تو کوئی اچھا ماحول نہیں ہوتا. اور مرد کافی سارے آوازیں بھی کستے ہیں اور پھر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی فٹ لگ رہی ہے، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے. پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ بڑی فٹ لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ میرا کوئی بازو یا پھر ہاتھ یا کچھ اس طرح نا میرا باڈی کا کوئی بھی پارٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے. پھر میرے دل دماغ میں آئی یہ بات کہ میں نا بائک چلانا سیکھوں.
مزدوروں کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم آئی ایل او نے اپنی ایک رپورٹ میں خواتین کے لیے مناسب ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ قرار دیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کی اکثریت کے لیے گھروں سے باہر کام کرنا ممکن نہیں، جس کی بڑی وجہ مناسب اور باعزت ذرائع آمد و رفت کی کمی یا سرے سے عدم موجودگی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ایک سروے کے مطابق صرف کراچی میں ہی بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے والی 78% خواتین غیر مہذب رویے اور ہراس کا سامنا کرتی ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک معاشرتی رویوں میں تبدیلی نہ لائی جائے. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
ان دنوں خواتین کو جنسی ہراس اور اس سے جڑے مسائل و مشکلات پر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. ہالی ووڈ پروڈیوسر ہاروی وائنسٹن پر اسی نوعیت کے لگنے والے الزامات کے بعد بہت سی خواتین سامنے آئی ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی پروڈیوسر نے ایسا ہی کیا تھا. اس کے نتیجے میں میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس پر بحث جاری ہے. سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ می ٹو کے نام سے مہم چلائی گئی ہے تاکہ متاثر ہونے والی خواتین اس میں شریک ہو کر یہ بتا سکیں کہ ایسے واقعات کا نشانہ بنی ہے. لیکن ہیش ٹیگ می ٹو یہ مہم ہے کتنی مفید؟ اس پر میں نے بات کی پاکستان کی صحافی تنزیلہ مظہر سے، جنہوں نے اپنی ایک ساتھی کے ساتھ پاکستان میں سرکاری نشریاتی ادارے میں جنسی ہراس کی شکایت درج کی تھی لیکن ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا گیا اور دونوں صحافیوں کو آخر میں وہ ملازمت چھوڑنی پڑی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ می ٹو نامی سوشل میڈیا مہم کا حصہ ہیں.
جی بالکل ہوں، اور میں سپورٹ بھی کرتی ہوں اس کیمپین کو. میرا ذاتی خیال بھی اور میں خود بھی ذاتی حیثیت میں بھی یہی کیمپین کری تھی کہ عورتوں کو بولنا چاہیے. جب تک آپ بولیں گے نہیں، شیمنگ دی وکٹم والا جو سینیریو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ کو بولنا چاہیے تاکہ جو ہراس کرتے ہیں وہ ڈریں۔
اچھا، تو اصل میں جو ہیش ٹیگ می ٹو سوشل میڈیا کی کمپین ہے، آپ کے خیال میں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
ایک تو یہ کہ بہت نون لوگ ہیں جو ابھی اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہیں، مطلب وہ گلوبل سٹارز ہیں، ورلڈ وائڈ ان کو لوگ جانتے ہیں، تو لڑکیاں ان سے انسپریشن لیں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اتنے بڑے لوگ اتنا ٹائم لگا کے بول رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات رہی ہیں اور انہوں نے سفر کیا ہے، تو شاید یہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہاں پہ جہاں پہ سوسائٹیز میں پسے ہوئے طبقے کی لڑکیاں ہیں جن کے پاس کوئی بڑے فورمز نہیں ہیں، ان کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہوگا۔ ایک تو وہ تمام ادارے، وہ تمام حکومتیں، وہ پالیسی میکرز جو ہراساں کیے جانے کے خلاف قوانین بناتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنے کے لیے بہت سی چیزیں ملی ہیں اس کیمپین کے بعد۔ دوسری طرف ہمیں ایک حوصلہ بھی ملا ہے اور مردوں کو ڈر لگے گا، مطلب کچھ کیسز میں ظاہر ہے کوئی بھی اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنے سے کم تر کو ہراساں کرتا ہے، تو وہ جو ڈرنے والی کیفیت ہے جب عورتوں نے بولنا شروع کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ضرور آئے گی۔
لیکن اگر دیکھا جائے تو جرت کے ساتھ جو خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ہمارے جیسے مشرقی معاشرے میں تو ان کے بارے میں سوالات بھی اٹھیں گے نا؟
سوالات اٹھانے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ میں خود جب اس سارے پروسیس میں تھی، جب میں کیس فائل کری تھی، جب میں نے شکایت کی تھی، تو سوال اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی منافقانہ سوچ ہے، ہمارا معاشرہ منافقت کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے کسی خاتون کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گی آپ کو چھیڑا جائے گا، اگر آپ کام کرنے باہر نکلیں گی تو آپ کو چھیڑا جائے گا۔ اصل میں اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو روک دیا جائے، ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے۔ لیکن اسی معاشرے میں ایک چھوٹی بچی جو 6 سال کی یا 7 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کو ریپ بھی کیا جاتا ہے، تو اس بچی نے تو کچھ ایسا نہیں پہنا ہوا ہوتا، وہ تو کسی کو ٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اندر۔ کیونکہ یوزلی جب ہم ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے جو ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے کسی بھی سب آرڈینیٹ کو۔ تو جو زیادہ تر وہاں پہ کمیونٹی ہوتی ہے وہ باس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، تو آپ اسی کے ساتھ چل پڑے۔ آپ یقین کیجئے جب تک ہم لوگ پبلک نہیں آئے تھے، جو فرسٹریشن لیول تھا اور نیند بھی نہیں آتی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا، اور مجھے پرسنلی پرائیویٹلی اتنی لڑکیوں نے، اتنی بچیوں نے، اور میں کہیں باہر کی بات نہیں کر رہی، میں صرف میڈیا کی انڈسٹری کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اتنی بچیوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں۔ ہر ایک لڑکی، میں مطلب بلا مبالغہ یہ کہہ رہی ہوں، چاہے وہ کوئی بہت بڑی جرنلسٹ ہے، کوئی چھوٹی جرنلسٹ ہے، اس کی ایج گروپ کو بھی چھوڑ دیجئے، ہر ایک لڑکی پاکستان میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی سٹیج پہ سیکشولی ہراساں کی جاتی ہے، آفیسز میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ڈسکرج ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ جو بولنے والی کلاس ہے، جو اب جرات کے ساتھ باہر آ کے بول رہی ہے، یہ کلاس جگہ بنائے گی ہماری اگلی جنریشن کے لیے کہ وہ ڈر کے نوکریاں چھوڑ کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں۔
اچھا تنزیلہ، یہ کمپین سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے یا اس کا اثر سوشل میڈیا کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے؟
میری ملاقات رہی، میں ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکن بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے آرگنائزیشنز میں لوگوں سے ملی ہوں، وہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایشوز تو وہاں پہ بھی ہیں لیکن رول آف لا بہتر ہے۔ پاکستان میں تو ہر طرح کے قوانین ہیں اور کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آن گراؤنڈ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ اس سے تبدیلی نہیں آئی۔ وہ تبدیلی تب آئے گی جب آپ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے، جب آپ لوگوں کو سزائیں دیں گے۔ جو وکٹمز ہیں، جو عورتیں ہیں، جیسے آپ نے کہا ان پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان کی ذاتی زندگی کو بھی اچھالا جاتا ہے ہر طرح سے، فیملیز بہت پریشر میں آ جاتی ہیں، جیسے میری اپنی فیملی کے اوپر بہت دباؤ تھا اس ساری بات کا۔ تو پاکستان میں نہیں ہے اثر ابھی تک۔
تو انڈیا پاکستان دونوں معاشروں کی اگر بات کی جائے، تو بچیوں کو شروع سے ہی خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟
سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے۔
یہ تھیں پاکستان کی صحافی تنزیلہ مظہر، جن کا کہنا تھا کہ خواتین کو خاموش رہنے کی ہدایت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی خاموشی اور اس کے خطرات پر میں نے بات کی بھارتی صحافی دیویا آریا سے۔
میرے خیال سے مسئلہ خاموشی سے ہی بہت بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے، جو عورتیں بولتی ہیں انہیں پولیس پر، جو ہمارا لا سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، اس پر ان کو اتنا یقین نہیں ہے۔ وہ شکایت کرتی بھی ہیں تو پھر ان پر ہی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ آپ ہی نے کچھ کیا ہوگا جس وجہ سے کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا، یا کسی نے آپ کو توجہ دی اور آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا زیادہ پیشنس رکھنی چاہیے، آپ تھوڑا زیادہ سہن کر لیں۔ تو اکثر وہ شکایتیں دراصل آگے تک جاتی ہی نہیں ہیں، ان پہ کوئی ان کو جسٹس ملے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جسٹس کا راستہ اگر وہ اختیار کرتی بھی ہیں، نہیں بھی چھوڑتی ہیں سارے پریشر کے باوجود، تو وہ لمبا اور مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اس کے اور امپیکٹ ہوتے ہیں, کبھی نوکری چھوٹ جانا یا اس جگہ پہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. اس طرح تو اسی لیے اس طرح کے کیمپین, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی آئیں جس کا ہم چھوٹا دائرہ سمجھیں, ان کا بار بار آنا ضروری ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگوں تک وہ پہنچ رہا ہے, جتنے بھی لوگوں کے من میں وہ کچھ سوال یا آشنکائیں پیدا کر رہا ہے, اتنا ہی مجھے لگتا ہے لمبے دور میں ایک بدلاؤ کی اور وہ ہمارے سماج کو, ہماری سوسائٹی کو لے جائے گا.
تو دیویا جی, ہیش ٹیگ می ٹو, سوشل میڈیا کی اس کمپین سے کوئی فائدہ بھی ہوگا؟
دیکھیے, میں سمجھ سکتی ہوں کہ بار بار کیونکہ اس طرح کے کیمپین آتے ہیں اور سوشل میڈیا کی اسپیس میں آتے ہیں, جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے اصل دنیا کی, تو ایسے کیمپین سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, اس طرح کی ایک ہتاشا ظاہر ہے, ہوتی ہے. لیکن اس بار کے اس کیمپین میں ایک نئی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ صرف عورتیں نہیں اپنی جو بھی ان کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھ رہی تھی, بلکہ کم ہی صحیح پر کچھ مرد بھی سامنے آئے جنہوں نے اس بارے میں بات کی کہ کیسے وہ یا تو خود ہیرس کرتے تھے عورتوں کو کچھ سال پہلے تک جب وہ کالج میں تھے, اور اب اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں تو انہیں شرمندگی ہوتی ہے, یا ان کی کام کی جگہ پہ انہیں پتا چلا کہ کوئی مرد ہے جو کسی عورت کو پریشان کر رہے ہیں, سیکشولی ہیرس کر رہے ہیں, لیکن یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں موند لی کیونکہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہو رہا تھا, اور وہ کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس مرد کی ان کو اپنے کام کے کانٹیکسٹ میں ضرورت تھی. تو اس طرح کی ایڈمیشنز کہ ہاں مردوں نے یا تو خود عورتوں کو ہیرس کیا ہے یا ان کی ہیرسمنٹ کے بارے میں کوئی ایکٹیو قدم نہیں اٹھایا اسے روکنے کے لیے, اس طرح کی جو باتیں اب مرد اس کیمپین کا حصہ بن کے لکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا غلط ہے اور انہیں شرمندگی ہے, یہ مجھے لگتا ہے شاید کچھ بدلاؤ کی ایک تھوڑی سی گھنٹی ہو.
دیویا جی, جو خواتین جرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو کیا معاشرہ ان کے بارے میں سوالات نہیں کرے گا؟ جس طرح عموماً پاکستان اور انڈیا میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ایسی خواتین جب سامنے آتی ہیں تو ان کے بارے میں سوالات اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ.
بالکل کرے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا کیمپین ہے جو اپنے آپ ہی اتنا بڑھ گیا, ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی شروعات تو ایک دوسرے ہی کونے سے دنیا کی ہوئی, ہالی ووڈ پروڈیوسر ہاروی وینسٹین کے خلاف جو ایلیگیشنز لگے, اس کے بعد ایلیگیشن لگانے والی ایک عورت نے کہا کہ ہم سب کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ صرف کچھ عورتوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کی عورتوں کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ان کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ ایک گروپ کے طور پہ ایک سب کی آواز ایک ساتھ اٹھ رہی ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آپ کو امیونٹی دیتی ہے کہ سوشل بیک لیش کو آپ ڈیل کر سکیں, اور سماج بھی جو ریئیکٹ کرتا ہے, سوسائٹی بھی جو ریئیکٹ کرتی ہے, وہ لوگ بھی تھوڑا سوچ کے ریئیکٹ کریں گے کیونکہ انہیں لگے گا کہ ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ اس وقت ان عورتوں کے فیور میں ہے, اینڈ آفٹر آل دے آر وکٹمز یا دے آر سروائیورز, اس لیے ان پر انگلی اٹھانے کی ہمت اس وقت وہ تھوڑا سا سوچ کے کریں گے, اکیلی عورت کو ٹارگیٹ کرنا ظاہر ہے زیادہ آسان ہو.
یہ تھیں انڈین صحافی دیویا آریہ. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کی پولیس نے سوشل میڈیا سیلیبریٹی قندیل بلوچ کے قتل کے مقدمے میں مذہبی رہنما مفتی عبد القوی کو گرفتار کر لیا ہے. ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ملزم احاطہ کچہری سے فرار ہو گئے تھے, لیکن اسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
مقامی پولیس کے مطابق عدالت سے ضمانت کی درخواست خارج ہونے کے بعد مفتی عبد القوی جنگ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملزم کے ذریعے استعمال موبائل فون سے ان کی لوکیشن معلوم کرنے کے بعد انہیں ضلع مظفر گڑھ سے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, اور امکان ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کی جائے گی. اس سے قبل اس مقدمے میں دو افراد پولیس کی حراست میں ہیں, جن میں مقتولہ قندیل بلوچ کا بھائی محمد وسیم اور کزن حق نواز شامل ہیں, اور ان دونوں ملزمان پر فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مفتی عبد القوی ضمانت از قبل گرفتاری کی سماعت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے ہی کمرہ عدالت میں پہنچ گئے, اور وہاں پر موجود مقامی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ملزم کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ کل تاخیر سے پہنچے تھے, اس کی وجہ سے وہ آج وقت سے پہلے ہی کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں. مفتی عبد القوی کے وکیل نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل نہ تو اس مقدمے میں نامزد ملزم ہیں اور نہ ہی گرفتار ہونے والے کسی بھی ملزم نے ان کا نام لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس ان کے موکل کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ملتان کے سیشن جج امیر محمد خان نے جب مفتی عبد القوی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تو مفتی عبد القوی یہ کہہ کر کمرے عدالت سے نکل گئے کہ وہ چائے پینے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے. عدالت نے 10 منٹ کے وقفے کے بعد جب مفتی عبد القوی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا اور ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی, تو مفتی عبد القوی اپنے وکلا اور مریدوں کے ساتھ احاطہ کچہری سے فرار ہو چکے تھے. عینی شاہدین کے مطابق احاطہ کچہری میں پولیس کی ایک قابل ذکر نفری بھی موجود تھی لیکن کسی نے بھی ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مفتی عبدالقوی رویت حلال کمیٹی کے رکن بھی تھے، تاہم قندیل بلوچ کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر مقتولہ کے ساتھ تصاویر شائع ہونے کے بعد ان کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی اور یہ رکنیت تاحال معطل ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں چین کا، جہاں بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی تقریب جاری ہے۔ اس موقع پر ملک کے صدر شی جن پنگ نے چین کے عالمی معاملات میں ایک بڑا کردار نبھانے کے منصوبے کا اشارہ دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس سے خطاب میں مسٹر جی نے کہا کہ صدی کے نصف تک چین ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت بن جائے گا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ پیش کر رہے ہیں عبید ملک۔
چین کا یہ قومی ترانہ ملک کے دارالحکومت بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کی سب سے بڑی سیاسی تقریب سے قبل پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ 2000 سے زائد مندوبین نے پڑھا۔ بند دروازے میں ہونے والا یہ سربراہی اجلاس ہر 5 سال بعد منعقد کیا جاتا ہے، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا اگلا حکمران کون ہوگا۔ سن 2012 میں پارٹی کے سربراہ بننے والے اور ملک کو مستحکم مقام پر لے جانے والے چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ نے اس کانفرنس میں شامل ہزاروں افراد سے خطاب کے دوران کہا کہ آج چین اس قابل ہے کہ وہ دنیا میں مرکزی مقام حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو عظیم طاقت بنا سکتا ہے۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے خطاب میں صدر شی جن پنگ نے کہا،
نئے زمانے میں چینی خصوصیات کا حامل سوشلزم اب ایک مشکل وقت میں داخل ہو رہا ہے اور یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم مرحلہ ہے۔ ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں، انسانی تاریخ میں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے نظریات پر سختی سے قائم رہے اور دنیا کو دکھا دے کہ ہمارے پاس بہترین پیداوار ہے اور ہم ایک طاقتور ملک ہیں۔
صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے ممبران پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر عوام کی توقعات اور ضروریات پر توجہ دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
The task for the Chinese Communist Party is to help
چینی کمیونسٹ پارٹی کا مقصد عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانا اور معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ ہماری پارٹی ہمیشہ لوگوں کی بہتری کو مد نظر رکھتی ہے۔
چینی صدر نے سنکیونگ، تبت اور ہانگ کانگ کا نام لیے بغیر علیحدگی کی تحریکوں کے خلاف بھی تنبیہ کی اور چین کے اس موقف کو دہرایا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار کو درپیش کسی بھی قسم کے خطرے سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
پارٹی کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ چینی کمیونسٹ نظام کو برقرار رکھنے اور مزید طاقتور بنانے میں اپنے الفاظ اور اقدام سے بھرپور کردار ادا کرے۔ ہمیں اپنے لوگوں کے مفاد کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہوگی اور خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی عوام اور پارٹی کے درمیان درار نہ پیدا کر سکے۔
بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کانگریس کی تقریب کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے۔ شہر بھر کے ریلوے اسٹیشنز پر لوگوں کی لمبی قطاریں دکھیں۔ تقریب کے احاطے اور اطراف میں آگ جلانے پر پابندی رہی، جس کی وجہ سے کچھ ریسٹوران بند رہے۔ کوریئر کمپنیز پر سامان کی ترسیل پر 1 ماہ، حتیٰ کہ ڈرونز اور گرم گیس کے غباروں پر بھی پابندی لگائی گئی۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ نے سنا عبید ملک سے۔ اب ذکر کرتے ہیں کھیلوں کا اور کرکٹ کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فروری میں پاکستان سپر لیگ کے 4 میچ کراچی میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات میں یہ آگاہی دی۔ نجم سیٹھی نے تصدیق کی کہ نیشنل اسٹیڈیم کے حالات بہتر نہیں اور اس کو 4 ماہ میں بہتر کرانا اہم ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج صبح ملاقات میں نجم سیٹھی نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بتایا کہ پی سی بی نیشنل اسٹیڈیم کی بحالی پر کام کر رہی ہے، اس حوالے سے نیشنل انجینئرنگ سروس پاکستان کی خدمت حاصل کی جائیں گی۔ سید مراد علی شاہ نے چیئرمین پی سی بی کو یقین دہانی کرائی کہ کھلاڑیوں اور شائقین کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ کراچی پرامن شہر ہے، یہاں عالمی کرکٹ ہونی چاہیے۔ سید مراد علی شاہ نے نجم سیٹھی کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک ٹیم کے ہمراہ آ سکتے ہیں، حکومت ٹیم کی مکمل دیکھ بھال کرے گی۔ بعد میں نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کو اعتماد میں لینا ہے۔
ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، 4 دن کے بعد انٹرنیشنل آئی سی سی کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کی بریفنگ یہاں ہو جائے تاکہ راستہ کے لیے وہ گرین لائٹ دے دیں۔ تو اس سلسلے میں اب 4 دن کے اندر اندر سندھ حکومت نے، رینجرز نے، پولیس نے مل کے ایک پریزنٹیشن بنانی ہے سیکیورٹی کی، اور وہ پریزنٹیشن 22-23 تاریخ کو آگے دینی ہے ٹو دی انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ، اور اس کے بعد 3-4 ماہ ہیں جس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس پلان کو اور تیار کرنا۔
نجم سیٹھی نے بتایا کہ گزشتہ سال پی ایس ایل کے لاہور میں فائنل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو آنے پر قائل کرنے کے لیے بڑی مشکل ہوئی تھی، بالآخر انہیں راضی کر لیا گیا۔ آنے والے پی ایس ایل کے لیے بھی یہی منصوبہ ہے۔
اب پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے فرینچائزز مطمئن نہیں تھے، ہر ایک نے مجھے آ کے کہا رہنے دیں لاہور میں مت کرائیں، خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تب گیا، تباہ ہو جائیں گے ہمارے اربوں روپے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، یہ تباہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یار اگر آملیٹ بنانا ہے تو انڈا تو توڑنا پڑے گا، اور یہ ساری پاکستان کی عوام کی یہ خواہش ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کو اب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا، راستے کھلنے شروع ہو گئے۔ تو یہ رسک لینی پڑتی ہے، تو فرینچائزیز اس دفعہ میرا خیال ہے رکاوٹ نہیں بنیں گے، انہیں احساس ہے اس بات کا کہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا وہ بہتر تھا، وہ صحیح تھا۔
چیئرمین پی سی بی نے بتایا کہ فروری میں سری لنکا کی ٹیم آ چکی ہوگی، پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئے گی، ہر مرتبہ جب کوئی ٹیم ہو کر جاتی ہے تو ایک این او سی مل جاتا ہے۔
میرا یہ پلان یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیڈیم ہم کر لیتے ہیں تیار، اور اس کے بعد پھر ہم کنونس کریں گے پلیئرز کو کہ آپ یہاں 2 ڈبل ہیڈرز کراچی میں کھیلیں، مطلب ہے کہ 72 آورز کے لیے وہ آئیں، دے کم ان، دے پلے دا میچ، 2 میچز دا نیکسٹ ڈے، 2 میچز دا ڈے آفٹر اینڈ لیو۔ بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ کراچی میں 4 میچز ہو جائیں گے اور 3 لاہور میں ہو جائیں گے، ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ لاہور میں 1 میچ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
دوسری جانب پی سی بی کے چیف سیکیورٹی انچارج کرنل اعظم خان نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ سے ملاقات کی۔ آئی جی نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ عالمی معیار کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
کرکٹ کی ہی بات جاری رکھتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ اس وقت ابوظہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں جاری ہے، جہاں سے نامہ نگار عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، جبکہ یہاں اسٹوڈیو میں نامہ نگار شفیع نقی جامعی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے چلتے ہیں ابوظہبی۔ عبدالرشید شکور، تازہ ترین صورتحال کیا ہے تیسرے ون ڈے کی اس وقت؟
جی، پاکستان کو 209 رنز کا ہدف ملا ہے میچ جیتنے کے لیے۔ پاکستان کی اننگز کا آغاز کیا ہے امام الحق نے، جن کا یہ پہلا میچ ہے، فخر زمان، دونوں نے بہت ہی پر اعتماد انداز سے آغاز کیا ہے۔ 8ویں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے، پاکستان کا اسکور اس وقت 36 رنز پر پہنچ چکا ہے۔ امام الحق بہت ہی جارحانہ انداز میں انہوں نے بیٹنگ کی ہے، اب تک انہوں نے 2 چوکے اور 1 چھکا لگایا ہے۔ تو پاکستان نے سری لنکا کو اس سے پہلے 208 رنز پر آؤٹ کیا، اور پاکستان کے اوپنرز ٹیم کو ایک اچھا آغاز دے رہے ہیں۔
شکریہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ شفیع، یہ بتائیے کہ اس میں گیم چینجر کیا ثابت ہوا ہے یہ تیسرے میچ میں؟
دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے جو مڈل آرڈر ہے وہ ان کا گیم چینجر ہوا، اور خاص طور پر حسن علی جنہوں نے 34 رن دے کر 5 وکٹیں لیں، اور پھر شاداب خان جنہوں نے 37 رن دے کر 2 وکٹیں لیں، یعنی 7 وکٹیں تو یہ جوان جو تھے یہ لے بیٹھے، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی گیم چینجر تھا جس نے پاکستان کو خاصی مستحکم پوزیشن دی۔ اور صرف ابوظہبی ہی میں نہیں، جہاں جہاں بھی پاکستان نے یہ ترکیب آزمائی ہے کہ مڈل آرڈر ان کے کام آیا ہے، یہ گیم چینجر ثابت ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں عبدالرشید شکور میری اس بات سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن رشید، یہ رشی شکور یہ پچ واقعتاً ان دونوں کو راس آئی نہیں آئی؟
جی جی, جس طرح رشید شکور صاحب جس طرح شفیع صاحب نے بات کی اس میں میں اگر ایک چھوٹا سا اپنا بھی سوال ایڈ کر دوں کہ ان کے خیال میں تو شاداب خان اور حسن علی جو ہیں وہ گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کے میچ میں خصوصاً جو نوجوان بیٹسمین کو شامل کیا گیا اس بارے میں بھی اس کو ساتھ ملا کے جواب دیجیے گا.
جی بالکل, میں یہی کہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کی جو حکمت عملی ہے وہ 2019 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے اب ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کو جس طرح انہوں نے شامل کیا ہے, تو یہ جو دو کھلاڑی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں شاداب خان اور حسن علی اور اس کے ساتھ فخر زمان کو بھی ہم ملا دیں تو چیمپئنز ٹرافی سب کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے ان تینوں کھلاڑیوں نے چیمپئنز ٹرافی میں پرفارمنس دی تھی یہ ٹیم میں ایک انرجی لے آئے, ایک نئی جو لہر ہے وہ نظر آتی ہے, ایک زندگی نظر آتی ہے ٹیم کے اندر, چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بالنگ ہو شاداب خان کی چاہے وہ فیلڈنگ ہو. حسن علی جو ہے وہ آج تین سنگیں بھی عبور کی ہیں, وہ پاکستان کی طرف سے سب سے کم ون ڈے میچوں میں 50 وکٹیں لینے والے بالر بنے, اس سال وہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بن گئے, ان کی تعداد 40 ہو گئی ہے وکٹوں کی, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی یہ پرفارمنس شاندار دے رہے ہیں. اور یہ امام الحق کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, امام الحق کے سلیکشن پر کافی تھوڑی سی وہ بھی ہوئی تھی, تنقید ہوئی چیف سلیکٹر انضمام الحق پر کہ وہ ان کے بھتیجے ہیں, لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی, قائد اعظم ٹرافی میں انہوں نے تقریباً 900 رنز بنائے تھے, 848 جس میں ایک فائنل میں ان کی ڈبل سینچری تھی, انڈر 19 کے مرحلے سے گزرتے ہوئے وہ آئے ہیں, دو انڈر 19 ورلڈ کپ وہ کھیل چکے ہیں, تو ایک جو پلیئر کو ایک مراحل سے جو گزرتا ہے اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ تک آتا ہے وہ اس مرحلے سے گزر کر آئے ہیں اور یہ ان کا ایک پہلا بڑا امتحان ہے جس میں ابھی تک وہ کامیاب نظر آتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرا چھکا بھی اس وقت لگایا ہے تو ایک اچھی آغاز انہوں نے دی ہے, ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہیں, اب ان کو یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی جو شاندار کارکردگی سے اس تاثر کو وہ بالکل ختم کر دیں کہ وہ انضمام الحق کے بھتیجے ہیں یا ان کی وجہ سے وہ سلیکشن میں آئے ہیں, جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں.
عبدالرشید شکور کو بات بڑی معقول بات کر رہے تھے, یہیں پہ رکیں, اس میں ایک آدھ تبدیلی پہ اور ڈال لیں. یہ دیکھیں نا, پانچ میچوں کی یہ سیریز ہے, دو پاکستان پہلے ہی جیت چکا ہے, اب تیسرا یہ چل رہا ہے, اگر کسی تجربے کا وقت تھا تو وہ یہی تھا, اگر کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا تھا تو وہ یہی تھا. اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا عادل کہ احمد شہزاد اور عماد وسیم دونوں آؤٹ کیے گئے, دونوں کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ امام الحق اور فہیم اشرف کو جو لایا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے تبدیلی شاید پاکستان کو راس آئے اور یہی وقت ہوتا ہے تجربے کرنے کا. اگر یہ ہار بھی جاتا ہے پاکستان تو ابھی اس کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے میدان پڑا.
ویسے شفیع نقی جامی صاحب, سامعین کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر لیں کہ میچ سے پہلے بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس یہی میچ ہے جس میں وہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور مختلف آپشنز اپنا سکتے ہیں. اور عبدالرشید شکور کو
بھائی تو گھر کی بات ہو تو صبح ساتھیوں میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی, آپ آن ایئر ہی سب کچھ بتائیں.
اچھا وہ عبدالرشید شکور کو امام الحق میں جس طرح انہوں نے کہا ایک دوسرا چھکا اس وقت براہ راست کمنٹری بھی دے رہے ہیں, انضمام الحق کی جھلک بھی اس میں ان کو نظر آ رہی ہے. تو عبدالرشید شکور یہ بتائیے, یہ تو ون ڈے کی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے پاکستان جس طرح دو ٹیسٹ میچز ہارا تو یقینی طور پر پاکستانی کپتان جو تھے وہ دباؤ میں بھی نظر آ رہے تھے اور وہ لگ بھی رہا تھا. اب تیسرا میچ ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے, دو میچز پاکستان جیت چکا ہے, اس وقت باڈی لینگویج کیا ہے کپتان کی؟
دیکھیں جو سرفراز نے ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی تھی تو وہ ان کا پہلا تجربہ تھا ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کا. مصباح الحق کو ہم 2010 سے کپتان دیکھتے آ رہے تھے پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے, وہ سب سے کامیاب کپتان کے طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے رخصت ہوئے, سرفراز کو ذمہ داری دی گئی, تو شارٹ فارمیٹ میں ہمیشہ سرفراز جو ہے بہت ہی زبردست, یعنی کہنا چاہیے کہ ذہین کپتان کے طور پر سامنے آئے.
ان کا جو عبدالرشید شکور قطع کلام معاف, میں اس کو پازیٹیو نوٹ پر بڈ ان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ون ڈے میچز آپ ہم سب کو پتا ہے الگ ہوتے ہیں, ٹیسٹ میچز الگ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ اس رائے سے متفق ہیں کہ پاکستان نے اپنی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم تو ڈھونڈ لی لیکن ٹیسٹ میچ ٹیم ڈھونڈنے کے لیے ابھی اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں؟ 10 سیکنڈ کا جواب.
نہیں, وہ اس لیے لڑکھڑا رہی ہیں اور وہ ابھی لڑکھڑائیں گی. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دو کھلاڑی جو ایک وہی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے کامیاب کپتان اور ایک پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے کامیاب بیٹسمین, دونوں ایک ساتھ رخصت ہوئے.
عبدالرشید شکور بہت بہت شکریہ, کاش ہمارے ہمارے پاس اور وقت ہوتا یہ گفتگو جاری رکھتے۔ شفینہ کی جامی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی عنبر خیری، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر ٹام برچل، اسلام آباد میں خرم عبید۔ عادل شازیب کو اجازت دیجیے، اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں خودکش حملے سمیت دو واقعات میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 22 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 7 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ چین کے صدر جی جنگ پنگ نے چین کے عالمی معاملات میں ایک بڑا کردار نبھانے کے منصوبے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس صدی کے نصف تک چین ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت بن جائے گا۔ سعودی عرب تشدد اور دہشت گردی کا جواز پیش کرنے والی اسلامی تشریحات کے خلاف ایک نیا مذہبی ادارہ قائم کر رہا ہے۔ جاپان کی خلائی ایجنسی نے چاند پہ غار دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ انسانی خلابازوں کو تابکاری کے اثرات سے بچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے ابوظہبی میں جاری ہے۔ سری لنکا کے 209 رنز کے تعاقب میں پاکستان نے 9 اوورز میں 44 رنز بنا لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔